आपसे तारुफ कराऊंगा जिस शख्सियत के दौर में उस शख्सियत के इल्मी रोबो दाब की वजह से मोमिनीन तकैये से बाहर निकले। आप सुनते ना तकैये का जमाना, तकैये का, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि तकैये से कैसे बाहर आए और किसके जमाने में बाहर आए। जबान खोलने से पहले उन मोहसिनों का शुक्र अदा किया करो जिन मोहसिनों की वजह से मिल्लत तकैये से बाहर आई थी। उस शख्सियत का आप जानते ना तकैया, कैसा तकैया, अहमद ताहरीन के दौर में कोई नाम नहीं रख सकता था, अली हसन हुसैन फातिमा नाम नहीं रखते थे कि मालूम ना हो जाए कि ये इनका चाहने वाला है, इनका शिया, आपको मिलेंगे नहीं, मासूमिन के जमाने में नहीं मिलेंगे, कोई इतना दुक्का दाम मिलेगा पंचेतन के नाम पे, कोई इतना दुक्का, वरना नहीं रखते थे डर के मारे, तकैये का जमाना था। तो ऐसी शख्सियत के जिसके जमाने में तकैया खत्म हुआ, यानी तकैया मिल्लत ने खत्म किया और सरकारी तौर पर तस्लीम किया गया इल्मी शख्सियत को, और जिसके अजीब बात है कि उसका लकब दूसरों ने रखा, मोमिनीन ने नहीं रखा, शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैह, इतनी बड़ी शख्सियत है कि इमाम जमाना ने जिसे खतूत लिखे, उनके तय कहलाई जाती है तौकियात इमाम जमाना, तीन खत तो मुस्तनद हैं बाकी और भी, इतनी बड़ी शख्सियत है कि जब खत लिखते तो लिखते थे मेरा भाई, मेरा मोतमद, इमाम जमाना लिखते थे मेरा भाई, मेरा मोतमद, मेरा फकीह। और जब आपका इंतकाल हुआ है, जानते ना काजमैन में मदफन है शेख मुफीद का, काजमैन में दफन है, वही रोजे में उनकी कब्र मुबारक है, रोजे में बाबुल हवाइज के रोजे में उनकी कब्र है शेख मुफीद की। इमाम जमाना ने मरसिया लिखा है इस शख्स का, शेख मुफीद का मरसिया लिखा है इमाम जमाना, जो मौजूद है तारीखों में मौजूद। अब एक एक के ऊपर मैं पढ़ू ना तो मुझे पांच पांच मजलिसों इन पर चाहिए जो मासूमीन के गुलाम हैं, नौकर हैं। तो आप सोचिए गुलामों और नौकरों की सवाने पढ़ना शुरू करूं तो एक एक के लिए मुझे खमसा चाहिए, तो फिर मासूमीन के फजाइल का आलम क्या होगा। कौन है ये शेख मुफीद? हिजरी 336 इनकी विलादत का साल है। किसके शागिर्द हैं? शेख सदूक के शागिर्दों में एक नाबिगा शागिर्द, मोहम्मद इब्ने मोहम्मद इब्ने नोमान, ये नाम है मोहम्मद इब्ने नोमान, मारूफ किस नाम से हुए? शेख मुफीद। हालांकि जो मोमिनी ने इनका लकब रखा था वो रखा था इब्ने मौलिम, इब्ने मौलिम कोई जानते ही नहीं, इब्ने मौलिम क्यों? क्योंकि इनके वालिद मौलिम थे, अपने इलाके के बहुत बड़े बगदाद से 35-40 किलोमीटर इनका इलाका था, वासिफ नाम का, अब नहीं मालूम है कि नहीं, होगा तो जरूर नाम बदल गया होगा, तो वासिफ वहाँ ये पैदा हुए थे, वहाँ इनके वालिद जो थे वो इनके मौलिम थे पूरे इलाके के। अब ये बच्चा जो था अजीब था, इसकी जहानत अजीब थी, इसके लिए लोग ख्वाब देखते थे, मुख्तलिफ ख्वाब देखा करते, और जब इनके वालिद ने ख्वाब देखा अपने बेटे के बारे में मोहम्मद इब्ने मोहम्मद के बारे में, तो सीधे लेके बगदाद में आ गए कि यहाँ ये पढ़ेगा मेरा बच्चा। इनको यकीन हो गया कि ये एक, यानी सबसे अलग हटके, ये शेख मुफीद अलग हटके। और वही हुआ कि थोड़े अरसे में इनकी इल्मियत का इतना चर्चा हुआ कि बगदाद में दूसरे मकातिब फिक्र के लोग भी इनके पास आने शुरू हुए, जो पढ़ाने आता था उस्ताद वो इनसे पढ़ने लगता था, और फिर इल्मी बहस मुबाहसे का आगाज हुआ। अभी तक तो वही होता था ना, एक दूसरे को बुरा भला कहना, और छुप के रहते थे लोग। तो अब इनके जमाने में जब लोगों ने देखा कि इतना बड़ा आलिम, तो इनकी मसनद बिछा दी गई थी और मुख्तलिफ मकादिब फिक्र के उलमा आते थे, इल्मी बहस मुबाहसा होता था, और उन्होंने इनका नाम रखा था शेख मुफीद। शेख मुफीद नाम क्यों रखा? जब इनकी इल्मियत पूरे बगदाद पे साबित हो गई तो उनका जो एक वजीर था बासियों का, वो वजीर खलीफा के दरबार में लेकर गया। उस खलीफा के दरबार में उस वक्त कुर्सियां रखना बुजुर्गी की अलामत होता था, और किसी भी फिक्र जाफरिया से ताल्लुक रखने वाले आलिम की कुर्सी नहीं थी। पहली बार तारीख में शेख मुफीद की कुर्सी रखी गई वजीर आजम के साथ। ये इसलिए बता रहे हैं कि तारीख का ऐसा है, कोई बड़ा फख्र की बात नहीं है वजीर आजम या सदर के साथ कुर्सी रखना, लेकिन मैं उस जमाने का मेयार बता रहा हूं कि दरबार में, क्योंकि तमाम मकातिब फिक्र बल्कि तमाम मजाहिब के उलमा, वो यहूदी जो भी मसीह, उन सब की कुर्सियां रखी होती थी, फिक्र जाफरिया ताल्लुक रखने वाली की कोई कुर्सी नहीं होती थी, क्योंकि अहमियत नहीं थी। जब इनकी कुर्सी रखी गई है वहां, तो वो दिन पहला दिन था जब मोमिनीन ने तकैया खत्म किया था, क्योंकि उनको तस्लीम कर लिया गया ना, तस्लीम सरकारी तौर पे पहली बार ये है शेख मुफीद जिसने मजहब हक्का को तस्लीम कराया था, और जब मजहब तस्लीम हो गया तो बस उस दिन से वहां पर तकैया खत्म हो गया। अब मुझे बताइए یہ عالم جس کے زمانے میں تقیہ ختم ہو رہا ہے، جو اپنی علمیت کے سبب سے، علمی قد و قامت کی وجہ سے تقیہ ختم کرا رہا ہے، اس کا منصب کیا ہوگا؟ اس کا مقام کیا ہونا چاہیے شیخ مفید کا؟ اور بتائیں آپ کو مقام، بھول جاؤں گا، پہلے کتابوں کی تعداد بتا دوں آپ کو. ارشاد شیخ مفید تو مشہور ترین کتاب ہے، اردو میں ترجمہ ہو گیا، ہر علم پر ان کی ایک کتاب ہے، ہر علم پر. اب میں کیا کہوں، کتاب الفلسفہ، کتاب المنطق، کتاب الفقہ، کتاب الاحکام، جتنے علوم ہیں 171 کتابیں پوری کی پوری موجود ہیں، ان کے نام بھی موجود. یعنی ایسا نہیں کہ جیسے شیخ صدوق کی 300 کتابیں تھیں، 220 بچی ہیں، 188 کی فہرست میرے پاس ہے، شیخ مفید کی 100، اور یہ شاگرد کسی نہیں، شیخ صدوق کے. یعنی شیخ صدوق اپنے دور کے نابغہ، ان کا شاگرد اس دور کا نابغہ شیخ مفید، 171 کتابیں. اب شیخ مفید نے پہلا مدرسہ قائم کیا تاریخ تشیع کا، فقہ جعفریہ کا. کیسے آپ کہیں گے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام؟ ہاں، پہلا مدرسہ وہی ہے جو پانچویں امام نے قائم کیا، لیکن اس کا ختم ہو گیا نا، امامت کا دور ختم ہو، ختم ہو. کسی کو مدرسہ قائم کرنے کی اجازت سوچ ہی نہیں سکتا تھا کوئی. آج آپ کو یہ بھی بتائیں گے، اسی وجہ سے جمعہ اور جماعت نہیں ہوتا تھا بھائی، کیسے کریں، تقیہ کا زمانہ ہے. اب آپ دیکھیے کیسا سخت دور تھا تشیع پہ، جمعہ و جماعت نہیں ہو سکتا تھا، تقیہ میں کر ہی نہیں سکتے تھے، لوگ آئیں گے حملہ کر دیں گے، مار دیں گے، جیسے آج کے زمانے دھماکہ کریں گے، ختم کر دیں گے. تو یہ پورا دور تقیہ کا جا رہا ہے، کوئی مدرسہ نہیں تھا. یہ شیخ مفید وہ پہلی ہستی، شیخ صدوق کا بھی مدرسہ نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے نا، ادھر جا کے پڑھا رہے ہیں، ادھر جا کے پڑھا رہے ہیں، مدرسہ قائم کر ہی نہیں سکتے، تباہ کر دیا جاتا. تو پہلا مدرسہ کرخ کی بستی، کرخ کی بستی کا تاریخ میں نام ہے، جس کو آج کاظمیہ کہتے ہیں نا، کاظمین کہتے ہیں، کاظمیہ، کاظمیہ علاقے کا نام ہے، کاظمین اس خاص جگہ کا نام ہے. یہاں پہ وہ بستی تھی جو ختم ہو گئی تاریخ میں، اس یہ جگہ پہ مومنین آباد تھے. یہاں پہلا باضابطہ باقاعدہ مدرسہ شیخ مفید نے قائم کیا. اب جب یہ مدرسہ قائم ہوا، کیونکہ شیخ مفید نے قائم کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ تسلیم کیا جا چکا تھا مذہب حقہ کو سرکاری طور پر، جتنے مذاہب تھے دوسرے مذاہب کے ساتھ، تو پھر کسی کی جرت نہیں تھی کہ ان کے مدرسے پہ حملہ کرتا، پھر ان کا علمی قد اتنا بڑا تھا تو کوئی ان کے مقابلے پہ آ نہیں سکتا تھا. لہذا پہلا مدرسہ، اور اسی انہی کے شاگرد ہیں ابو جعفر، جن کا کل میں نے نام لیا، ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی، شیخ طوسی، شیخ طوسی ان کا شاگرد، جس نے نجف اشرف کا حوزہ قائم کیا. یہ ہیں علماء، سمجھ میں آیا؟ اسے کہتے ہیں فقہا، جنہوں نے بنیادیں رکھی. آج ان بنیادوں پہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں جو قائم ہیں، یہ ان کی قربانیاں اس زمانے میں جب کوئی وسائل ان کے پاس نہیں تھے. شیخ مفید نے بنیاد رکھی، ان کے شاگرد شیخ طوسی نے یہ حوض علم نجف، صدیوں سے 1000 سال ہو گئے اس کو، تقریباً 1000 سال سے یہ حوضہ قائم ہے. کس کا؟ شیخ مفید نے بنیاد رکھی تھی، چھوٹا سا مدرسہ بنایا، ان کے شاگرد نے اس کو شان و شوکت ادا کر دی. اب آئیے منصب بتائیں ان کا ہے کیا، شیخ مفید کا. یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ خطوط تحریر امام زمانہ کی آتی تھی شیخ مفید کے نام، تحریر. اور میرے بھائی، میرا معتمد اس طرح. اب آئیے اس معتمد پہ اور بھی بتائیں گے اکتائی، لیکن پہلے بتا دیں، ایک رات خواب دیکھا، مدرسے میں رہتے تھے، اوڑھنا بچھونا سب مدرسے میں تھا. خواب کیا دیکھا؟ معصوم کونین، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، حجاب میں، چادر میں، سیاہ چادر میں ملبوس، دو بچوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے آئے، ان کے مدرسے میں داخل ہوئے. شیخ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں پڑھا رہا ہوں، بچے بیٹھے، دروازہ کھلا، ایک خاتون داخل ہوئی، اور ظاہر خواب میں جب جو خیال آ جائے وہی ہے، میں دیکھا کہ دختر رسول حجاب میں دو بچوں کے، چھوٹے بچوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے آئی ہیں. کہا شیخ میرے ان بچوں کو فقہ کی تعلیم دو. یا شیخ علمہم الفقہ، ان دونوں کو فقہ پڑھاؤ، ان دونوں کو فقہ پڑھاؤ. تو میری آنکھ کھل گئی، اور پریشان کہ کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے، کیا ہوا، میں نے کوئی ایسی بات کر دی، کوئی ایسا فتویٰ دے دیا غلط، کوئی فتویٰ دے دیا جس کی وجہ سے مجھے تنبیہ کی جا رہی ہے، یا طنز ہے، یا مجھ پر کیا ہے، کچھ پریشان. صبح دل نہیں لگ رہا پڑھانے میں، پریشان بیٹھے. شاگرد بھی دیکھ رہے ہیں آج شیخ کو ہوا کیا، مسئلہ کیا شیخ کے ساتھ، آج پریشان ہے شیخ. اتنے میں دیکھا کہ وہی صدر دروازے سے ایک خاتون داخل ہو رہی ہے، اور وہاں کرخ کے شریف ترین خاندان کی، موسوی سادات کی موسوی خاندان کی ایک خاتون، اور دو چھوٹے چھوٹے بچے بچوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے. کہا شیخ یہ سید زادے ہیں، یہ حسین موسوی کے بیٹے ہیں. ان کے والد کا نام ہے حسین، اب حسین موسوی مشہور تھے کرخ میں، شیخ کھڑے ہو گئے جگہ سے، کیونکہ شریف ترین خاندان، پھر شیخ تو سید نہیں تھے نا، اب آنے والے بچے سید اور آنے والی بیوی بھی، تو کہا اب وہی جملہ دہرا ہے، شیخ علمہما الفقہ، ان دونوں کو فقہ کی تعلیم، رونے لگے بیٹھ گئے روتے، تو خاتون حیران ہو گئے کہ شیخ آپ رو کیوں نہیں، میں اپنے بچوں کو لائے ہوں، سید زادے ہیں، ان سیدات کو دو سید بچوں کو لائے کیونکہ آپ ان کو پڑھائیں، آپ گریہ کر رہے ہیں، کہہ رہے میں ان بچوں کے منصب اور مقام کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ جن کی سفارش مجھ سے مادر حسین کر رہی ہے، مادر حسین جن کی سفارش، اب منصب دیکھا آپ نے، اچھا وہ ایک کا نام کیا ہے مرتضی، ایک کا نام ہے رضی، سید مرتضی کہلائے علم الہدا، یعنی ہدایت کا پرچم، لقب تو ان کا علم الہدا، اور سید رضی کون، سید شریف رضی جامع نہج البلاغہ، جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا، ایک سلسلے وار چل رہا ہوں نا آپ کو، شیخ صدوق کی طرف رجوع کیا، اس کے بعد پوری ملت تشیع نے کس کی طرف رجوع کیا، شیخ مفید کی طرف، اب شیخ مفید آگے تین مرجع تقلید دے کر جا رہے ہیں، نام ابھی نہیں آیا، ابھی مرجعیت کا یاد رکھے گا کوئی کہ کب تھے، تاریخ میں کیا لکھا ہے مرجع تقلید، نہیں ابھی اصطلاح نہیں آئی، ابھی اصطلاح نہیں آئی، لیکن رجوع کر رہے ہیں نا لوگ، کہاں رجوع کر رہے ہیں، شیخ مفید کی طرف، اور شیخ مفید کے بعد وہ تین نام، شیخ طوسی، سید شریف رضی، علم الہدا، اور تینوں اپنے دور کے نابغا، کیوں، جانتا تھا ان میں سے ایک ایک کہ تشیع کے پاس کام کا یہی وقت ہے، فقہ جعفر کے لیے کام کا یہی وقت ہے، اس میں جتنا پیدا کر سکتے ہو شاگرد اتنی تعداد میں پیدا کرتے چلے جاؤ، تو یہ دو بچے آئے اور جانتے تھے کہ شیخ مفید کے ان کا مقام کیا ہے، دونوں ان کے سامنے مجتہد بن گئے، اب آئیے ایک اور مسئلہ حل کر دوں آپ کا، وہ کہتے تھے مجتہدین کا فتوی نہیں ملتے، ایک فتوی یہ دے رہا ہے، ایک فتوی یہ دے رہا ہے، ابھی مسئلہ حل کرتے ہیں آپ کا، تاریخ کے ذریعے سے حل کر دیں گے مسئلہ، مشہور واقعہ، مرتضی علم الہدا شاگرد، شیخ مفید استاد، لیکن وہ ان کے سامنے صاحب فتوی ہو گئے، مجتہد ہو گئے، مرتضی علم الہدا صاحب فتوی ہو گئے، ایک مسئلہ پیش آ گیا، وہ اپنے خچر سواری چھوڑ کے علم الہدا کہیں گئے ہوئے تھے، تو وہاں وہ خچر بیٹھا ہوا تھا، ایک نجس جانور نے جناب اس کے اوپر یہ نجاست کر دی، وہ نظر بھی نہیں آئی، دھوپ میں خشک ہو گئی، اب جب مرتضی علم الہدا آئے بیٹھنے کا، خبردار شیخ مفید نے کہا بیٹھنا نہیں، اس پہ نجاست ہے، جانور کو یہ دیکھا کہا کہ بو بھی نہیں ہے، رنگ بھی نہیں ہے، آثار بھی نہیں ہے، نہیں، کہنا میں کہہ رہا ہوں میرے سامنے، وہ کہ بے شک آپ کی بات صحیح ہے، لیکن دو گواہ چاہیے نجاست ثابت کرنے کے لیے، کتنے گواہ چاہیے، کہ دو گواہ چاہیے، ایک عادل، ایک گواہ ہیں آپ، آپ عادل ایک، دوسرا نہیں، اب جہاں بحث ہو گئی استاد اور شاگرد میں، مسئلہ اتنا بڑا، اتنا بڑا کہ مسئلے کو لکھا گیا اور مولا عارفان کی زریح میں ڈال دیا گیا، کہ بھائی کون صحیح ہے ہماری، وہ کہتے ہیں بھائی دو چاہیے فتویٰ دینے کے لیے، دو عادل گواہ چاہیے، وہ کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں میری آنکھوں کے سامنے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے سامنے یہ ہوا ہے، اتنا بڑا مسئلہ کہ زری میں ڈالا گیا، مسئلہ پوچھنے کے لیے، پہلا مسئلہ تو، پہلی بات تو یہ کہ ان کا اعتماد تو دیکھیں کہ کتنا یقین ہے استاد اور شاگرد کو کہ کوئی مسئلہ بھیجیں گے تو جواب بھی آئے گا، سمجھ میں آئی، یہ ہوتا ہے مولا پہ یقین، مولائیو، سمجھ میں آیا کہ مولائی کسے کہتے ہیں، ان کو تو مانتے نہیں، علماء کو تو مولائی نہیں مانتے، حالانکہ مولائی نہ ہوتا وہ عالم تو اتنا بڑا انقلاب لا ہی نہیں سکتا تھا، پتہ نہیں کس کو کہتے ہو آپ لوگ مولائی، میری تو سمجھ میں آیا نہیں، میرے پاس تو مولائیوں کی یہ تاریخ ہے اتنی بڑی، یہ ابھی بھی جو انقلاب آیا نا، آ ہی نہیں سکتا تھا اگر وہ لانے والا مولائی نہ ہوتا، یہ اتنی بڑی لڑائی لڑ ہی نہیں سکتے تھے مومنین اگر یہ ان کے مراجع مولائی نہ ہوتے، یہ ہے وہ مولائی جن کو مولا ہر زمانے میں جواب دیتا رہا، اپنی مرضی سے بننے والا بن جائے مگر اپنی مرضی سے بننے والا حجت نہیں ہوتا میرے لیے، میرے لیے وہی مولائی حجت ہے جس کا مولائی ہونا مولا سے ثابت ہو جائے، تو ہم تو یہ جانتے ہیں بھائی، ہم نے تو تاریخ میں یہ دیکھا کہ اتنا یقین ہے ان کو اپنی مولائیت پر، اپنی غلامی پر، کہ مسئلہ لکھا زری میں ڈال دیا، دونوں روایتیں، دونوں ایک ہی روایت ہیں، یعنی ایک میں خود بالمشافہ مولا نے آ کے ہدایت کی، اور ایک میں اسی خط کے اوپر لکھا ہوا آ گیا، جواب لکھا ہوا گیا. خیر جواب ایک ہی ہے, چاہے وہ خود بتایا چاہے آواز آئی چاہے لکھ کے آیا, لیکن تاریخ کا واقعہ بتا رہے ہیں آپ, یہ تاریخ کا, کوئی ایسے ادھر ادھر سے گڑا ہوا نہیں ہے, کسی کا تاریخ میں موجود ہے یہ مسئلہ. کیونکہ سارے متوجہ ہو گئے تھے نا, شاگرد بھی متوجہ ہو گئے, سب ہو گئے بھائی دونوں استاد شاگرد میں اتنی لمبی بحث چلی گئی ہے کہ مسئلہ کیا ہے. تو اب جانے کے لیے کہ جواب کیا آیا, اب وہ اختلاف یاد ہے کیا بتا رہا ہوں کہ مجتہدین کا اختلاف کیا ہوتا ہے معصوم کی نظر میں. سنو کسے کہتے ہیں اختلاف, جہاں بالکل غلط ہو جائے نا وہاں امام خود آ کے بتا دیتا ہے, وہ بھی بتاؤں گا ابھی, وہاں خود آئے گا امام اور آ کے بتا دے گا مسئلہ, کسی بھی طرح رہنمائی کرے گا. لیکن جان نہیں اجتہاد کی بات ہے, کیونکہ خود امام نے حکم دیا اجتہاد کرو. فاجتہد فی تعلم ہما, مولانا عارفان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. لیکن جہاں اجتہاد کا معاملہ ہوگا تو اب جواب کیا آیا, الشیخ معتمدی والحق مع ولدی. سید ہے نا, سید مرتضیٰ سید ہے, تو سید ہے تو مولا کی اولاد ہے نا, تو کیا آیا جواب, الحق مع ولدی, حق میرے بیٹے کے ساتھ ہے. وہ جو اس نے دلیل مانگی ہے کہ دو گواہ دو گواہ, حق میرے بیٹے کے ساتھ ہے. حق مع ولدی و شیخ و معتمدی, لیکن شیخ بھی میرے اعتماد کا ہے, یعنی اس کی بات کو مان لو, اس کی بات کو مان لو. شیخ و معتمدی یعنی ان کے مقام کو بچایا, شیخ کے مقام کو مولا نے بتایا. جواب لکھا ہوا آ رہا, الحق مع ولدی, حق میرے بیٹے کے ساتھ ہے. وہ بالکل دلیل وہ صحیح دے رہا ہے, اس کی دلیل مانو, دلیل وہ یعنی فقہی اعتبار سے اس کی بات صحیح ہے کہ بھائی دو ہوں گے تو مانوں گا. وہ شیخ ہو بہت امدی, لیکن شیخ بھی میرا اعتماد کا آدمی ہے, یہ میرا اعتماد والا نہیں, اس مقام پر ہے کہ اس کی اکیلے کی گواہی بھی تسلیم کر لو دو کے برابر ہو جائے گی. اور تاریخ میں کتنی ایسی شخصیتیں گزری جو اتنے معتمد تھے معصومین کے, کہ معصوم نے چاہے پیغمبر ہو چاہے علی ہو چاہے حسین ہو, ایک ایک صحابی کی گواہی کو دو کے برابر قرار دیا تھا. العلماء ورثۃ الانبیاء, سمجھ میں آئی بات, اور نہیں اس سے آگے بڑھ کر کہہ دیں, بعض علماء امتی انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے بعض جگہ برابر ہیں, ان جیسے ہیں بعض جگہ ان سے افضل ہیں. تب سمجھ میں آیا کون سے علماء جو جن کا درجہ انبیاء بنی اسرائیل کے برابر ہو. یہ حدیث بیٹھے ہیں مفتی صاحب, یہ نہیں کہ میری ہے, یہ حدیث سب جگہ ہے ماشاءاللہ, کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ میری امت کے بعض علماء انبیاء بنی اسرائیل کے برابر. تو اب سمجھ میں آیا, اگر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک شیخ مفید کی گواہی دو کے برابر ہے امام نے قرار دی, تو یہ نہ سوچنا کہ وہ صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے پاس یہ حق تھا کہ ان میں سے ایک کی گواہی دو کے برابر ہو جائے. نہیں, کچھ علماء بھی ایسے گزرے کہ اللہ نے انہیں یہ منصب دیا کہ علماء انبیاء بنی اسرائیل کے برابر ان کا منصب قرار پایا. یہ ہے شیخ مفید جو اتنے فائدے پہنچا کے جا رہا ہے, اور وہاں پہلی بار تسلیم کرایا, اور زمانہ اب تقیہ سے نکل جاؤ, اب کوئی خطرہ نہیں, اب کوئی خوف نہیں, بحث مباحثہ ہوگا, مخالفتیں ہوں گی, سب ہوں گی, لیکن یہ ایک عالم کر کے جا رہا ہے جس کو تائید حاصل ہے کس کی, امام زمانہ کی. دوسرا واقعہ ان کا, کس جگہ سے لوگ آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے, ڈر کے مارے فتویٰ دینا چھوڑ دیا تھا. بتا رہا ہوں اجتہاد کسے کہتے ہیں. مسئلہ لے کر آئے لوگ کہ شیخ وہ ایک خاتون کا انتقال ہو گیا اور وہ حاملہ ہے, پریگننٹ ہے, کیا کریں, کہا دفنا دو ایسے. وہ دوسرے گاؤں سے آئے تھے, جب وہ جا رہے تھے مسئلہ پوچھ کے تو پیچھے گھوڑے پہ گھوڑ سوار ایک پہنچ گیا. اس نے کبھی وہ شیخ ذرا کتابوں میں مشغول تھے, وہ ان کا مسئلہ بھیجا کہ پیٹ چاک کر کے بچے کو نکال لینا پھر دفنا دینا. کس نے کہا, کہا شیخ کا فتویٰ یہی ہے, شیخ کا فتویٰ. وہ گئے جناب, انہوں نے دفنایا, پیٹ چاک کیا, بچہ زندہ نکلا ہے, بچے کو نکالا اور دفنا دیا. کچھ عرصے کے بعد آئے شیخ کے پاس, کہا شیخ بڑی مہربانی, جان بچ گئی بچے کی. انہوں نے کون سا بچہ, کیسا بچہ, کیا ہو گیا, یاد دلائے, کیا آپ نے فتویٰ دیا تھا. ہاں میں نے کہا تھا جا کے دفنا دو, کبھی راستے میں آپ کا آدمی پہنچ گیا تھا. اب حیران, کون سا آدمی پہنچ گیا, میں نے تو کسی کو نہیں بھیجا. کہا کہ ہاں ایک سوار آئے تھے بزرگ, ان سوار نے کہا کہ ایسا کرو, دیکھیں شیخ کی عزت رکھ رہا ہے امام زمانہ. ہم عزت نہیں رکھتے, امام زمانہ اپنے عالم کی عزت رکھ رہا ہے. غلط فیصلہ تھا, غلط, لیکن جانتے ہیں نا امام کے کتنا بڑا عالم ہو گئی, یہی سے تو معلوم ہوتا ہے معصوم اور غیر معصوم کا فرق. اگر سارے کے فتوے ایک ہی ہو جاتے تو معصوم اور غیر معصوم کا فرق کیسے معلوم ہوتا تم کو؟ لہذا معصوم نے عزت رکھی نا, اب رو رہے ہیں سجدے میں چلے کے باہر لکھ کے لگا دیا کہ آج کے بعد فتوا نہیں دوں گا, اب فتوا نہیں لینے آنا میرے کو, ڈر گئے, اتنی بڑی غلطی, انسانی جان جا رہی, رو رہے ہیں, سمجھ گئے کہ کس نے مدد کی, سمجھ گئے کس نے مدد کی, رو رہے ہیں کہ بھائی میں نے نہیں, کہ میں نے کسی کو نہیں بھیجا, سب سمجھ گئے کہ یہ مسئلہ مجھے سمجھایا گیا, اور جب فتوا دینا چھوڑا تو پھر خواب میں زیارت کی امام کی, کیا بات ہے, ہمارے دوست ہو ہمارے بھائی ہو کیا مسئلہ ہے, فتوا کیوں نہیں دیتے لوگ آتے, کہ مولا میں ڈر گیا ہوں اس مسئلے کے بعد میں ڈر گیا ہوں, ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, کیا ہم نے ہدایت نہیں کی تمہاری, فتوا دو لوگوں کے لیے, جہاں ایسی غلطی ہوگی ہم تمہاری مدد کریں گے نا, ہم تمہاری مدد کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ مسجد سہلا کی روایت ہے کہ جو 40 بدھ تک جائے گا, شب بدھ یعنی منگل اور بدھ کی درمیانی رات کو جائے گا تو امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے, تو ہلا سے جاتے تھے, اب جو زیارین جاتے ہیں اب تو ماشاءاللہ اکثریت کو معلوم ہے کہ ہلا کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے کوفے سے, لیکن خیر وہ ہم بھی گئے آپ بھی گئے سارے اکثریت جو جاتی ہے, جو نہیں گئے دعا کریں پروردگار سب کو زیارات کا شرف عطا فرمائے. اچھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہلا سے جاتے تھے, اب وہ آخری رات جانا تھا, بڑی امیدوں کے ساتھ جا رہے تھے, بہت امیدوں کے ساتھ جاتے, آج یہ 40ویں شب ہے اور انشاءاللہ آج کے بعد مجھے مولا کی یا تو آج یا کل زیارت نصیب ہوگی. جب جا رہے تھے سارے پیدل ویدل کا راستہ تھا, خچر وچر یہ پرانی زمانے کی سواریاں, تو ایک بزرگ سے ہمراہی ہو گئے, بزرگ بھی نہیں 35-40 سال کے ایک شخص ہمراہی ہو, تو کہاں جا رہے ہیں بھائی, کہا کہ ہم بھی وہاں سے قریب تک جائیں گے پھر آپ آگے چلے جائیے گا, تعارف ہوا کہ اچھا آپ ہیں علامہ ہلی, بات چیت چھی ہوئی, علامہ ہلی کہتے ہیں مجھے تھوڑی دیر میں اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ تو آنے والا بہت ہی بڑا عالم ہے, یہ جو میرا ہم رکاب ہوا ہے یہ تو بہت بڑا عالم ہے. اچھا اب یہ صورتحال ہو گئی کہ اب علامہ ہلی بحث نہیں کر رہے, سوال کیے جائیں, حالانکہ عمر میں بڑے ہیں سوال کیے جائیں, اچھا حضرت یہ مسئلہ بتائیے, اور وہ چٹکی بجاتے ہیں مسئلہ حل بتا دیں, حل بتا دیں, ہلی بڑے پریشان. پھر کہتے ہیں ایک مسئلے نے اور مجھے پریشان کیا ہوا ہے, تو اس شخص نے کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے, کہا میں نے ایک روایت پڑھی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ روایت صحیح ہے کہ غلط, کہا کہ کون سا مسئلہ کون سی روایت, کہا ایک روایت میں نے پڑھی ہے مم بقا او ابقا او تباک علی الحسین فوجب لہ الجنہ, ہے نا, کہا کہ میں نے یہ روایت پڑھی ہے کہ جو رویا حسین کے غم میں رلایا یا رونے جیسی شکل بنا لی جنت واجب ہوگا, یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے ہوگا کہ بم بکا اب کا او تبا کا لل حسین فوجب الحل جن اس کو جنت, یہ تو بڑا آسان مسئلہ ہے ہلی, یہ تو بہت آسان مسئلہ ہے, کہا سمجھا دیجئے میری سمجھ میں نہیں آ رہا, کیا دیکھو ایک بادشاہ تھا شکار پہ گیا, ہرن کے پیچھے جا رہا تھا, اپنے لشکر سے بچھڑ گیا, اور بچھڑ کے ایک ویران جنگل میں علاقے میں پہنچ گیا, اور ہرن ویرن تو گیا کہیں, اس کے اپنے میری زبان میں میرے لہجے میں اس کے اپنے حواس ہرن ہو گئے, اس کو کچھ سمجھ میں نہیں, بھٹک گیا راستے, بھٹکتے بھٹکتے بھوک پیاس کا اس پر غلبہ آ گیا, جان نکلے, اس میں اس نے دیکھا دیکھا ایک بڑھیا, ایک کٹیا کو دیکھا, جھونپڑی کو دیکھا, کہا کہ سنو اس بڑھیا کے پاس کچھ نہیں تھا ایک بکری کے سوا, یہ مر رہا تھا میری جان بچا لو, اس نے پہلے اس بکری کا دودھ ڈھو کے اس کو پلایا, پیاس بجھائی, اور پھر اس کو ذبح کر کے اس کو کھلا دیا, دو تین دن یہ اس کے پاس ساری بساط ایک بکری تھی, حالانکہ اس کا شوہر آیا تو وہ لڑ بھی گیا اسے کہ تو نے کیا کیا, اب ہم کیا کھائیں گے پئیں گے, ایک بکری تھی وہ بھی تو نے اس کو مہمان کو دے دی, لیکن جناب وہ سپاہی ڈھونڈتے ڈھانڈتے اتنے سے میں پہنچ گئے, بادشاہ سلامت چلے گئے, چلے گئے, تخت خلافت اپنا بادشاہت کا تخت سنبھال لیا, کچھ عرصے بعد ان کی فاقوں کی نوبت آ گئی, ان کے بعد کچھ بھی نہیں بچا, وہ بار بار ملامت کرتا تھا نا شوہر کے, تو نے کیا کیا تھا, تو نے کیا کیا, ایک بکری دے کھلا دی مہمان, یہ بیچارے وہاں سے نکلے, کہا کہ شاید ہماری کوئی مدد ہو جائے, اس کے شوہر نے کہا چلو اس بادشاہ کے پاس چلتے ہیں, مجھے اس کو فوج آ کے لے گئی تھی اتنا بڑا شہر, اس نے کہا احسان جتانا ٹھیک نہیں ہے, اچھا نہیں لگتا اس کو, اور پھر کوئی ہمیں جانے دے یا نہیں جانے دے, لیکن خیر پہنچ گئے, جب وہاں پہنچے بادشاہ کو کسی طرح علم ہوا کہ وہی ہیں جس نے میری جان بچائی تھی, بادشاہ نے بلا لیا, دربار میں طلب کیا, ہلی اب بتاؤ کہ بادشاہ کیا دے کہ اس کے احسان کا صلہ ہو جائے, کیا دے بادشاہ کیا دے؟ تو ہلی نے کہا بھائی وہ تو تخت بھی دے دے تو پورا نہیں ہوتا احسان, کیونکہ اس نے جان بچائی نا, جان ہی نہ بچتی تو کہتا اب اس کا احسان تو ادا نہیں ہو سکتا, چاہے وہ تخت دے دے, دولت دے دے, حکومت کچھ بھی دے دے. اب سمجھ میں آیا, جو کچھ حسین کے پاس تھا دے دیا نا حسین نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے, جو تھا جو کچھ حسین کے پاس تھا سب حسین نے دے دیا, بس ہاتھ چوم لیا. ہلی نے کہا میں سمجھ گیا, اب میں سمجھ گیا, بتاؤ اللہ کیا دے حسین کو؟ یہ وہ راضیت مرضیہ کی منزل, حسین تو نے اللہ کو راضی کر دیا, اب جو اللہ دینے والا ہے تو بھی اس سے راضی ہو جا. کہ میں سمجھ میں آ گیا, میں سمجھ گیا شیخ آپ نے جو سمجھایا میں سمجھ گیا. وہ منزل آئی جہاں سے اب راستے الگ, سوار نے کہا بس اب ہمارا تمہارا جدائی کا وقت آ گیا, مسافیہ کیا چومنے کے لیے. کہتے ہیں میرے لیے اچھا شیخ سے مراد وہ شیخ نہیں جو سید کے مقابلے میں اس زمانے میں, اب بھی بزرگ کو عالم کو بڑے کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ شیخ کہا جاتا ہے, یہ ہے شیخ کا مطلب. ہاتھ کو بوسہ دیتے ہوئے ہلی کہتے ہیں شیخ دعا کرو میرے لیے, آپ کی دعا قبول ہوگی میرے حق میں. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہ میں 39 راتوں سے آ رہا ہوں برابر, آج یہ 40ویں شب ہے جب میں جا رہا ہوں مسجد سہلا, اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے میرے مولا کی زیارت ہو جائے. یہ ہلی کے مرنے کے بعد لکھا گیا, یہ اس کی بھی وجہ بتاؤں گا, زندگی میں انہیں ظاہر نہیں کیا تھا اس واقعے کو, لکھ دیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد بتایا جائے یہ واقعہ. تو جب یہ کہا مجھے زیارت ہو جائے تو سوار نے کہا ہلی اس سے زیادہ اور کیا چاہتے ہو کہ تمہارے امام کا تمہارے امام کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں, اور کیا چاہتے؟ رش آ گیا, جب آنکھ کھلی تو ظاہر سمجھ میں آیا.